حبيبي يا محمد، يا شفيعي يا محمد، خير خلق الله محمد.
يا مصطفى يا إمام المرسلين، يا مصطفى يا شفيع العالمين، يا
تجلیوں کا سراپا تلاش کرتا ہوں، نیاز پیکر جلوہ تلاش کرتا ہوں، کبھی خلوص کے موتی پروئے تھے جس میں، وہ اتحاد کی مالا تلاش کرتا ہوں، یہ کشمکش یہ لڑائی یہ باہمی رنجش، ہوا جو گھر تہ و بالا تلاش کرتا ہوں، کدھر گئے کدھر چلے گئے دنیا میں، کدھر چلے گئے دنیا سے عاشقان رسول، فضائے یثرب و بطحہ تلاش کرتا ہوں، یہ چند پھول بھلا کس کے کام آئیں گے، چمن بدوش نظارہ تلاش کرتا ہوں.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. عزیز ناظرین، السلام علیکم. ہفتہ وحدت کی مناسبت سے ہمارا پرخلوص ہدیہ تبریک و تہنیت قبول کیجیے. اسی مناسبت سے یہ پروگرام وہی سوال، وہی المیہ، وہی لمحے فکریہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. یعنی کچھ بڑی بات تھی ہوتے جو مسلمان بھی ایک. عزیز ناظرین، اتحاد کی اہمیت، افادیت اور اس کی ضرورت کو آج ہر شخص محسوس کرتا ہے. بچہ بچہ بھی اتحاد کی طاقت کو سمجھتا ہے، لیکن کچھ تفرقہ انداز اور انتہا پسندوں کا ایک گروہ اپنی منفعت کی خاطر اختلاف کا آڑ لے کر ہمارے درمیان انتشار پیدا کر رہے ہیں اور اختلاف کو تفرقے میں بدل رہے ہیں. حالانکہ اختلافی مسائل مترقی تہذیب و تمدن کی روح ہے، اختلاف قدرت کی سنائی کا کرشمہ ہے. گلہائے رنگ رنگ سے ہیں زینت چمن، اے ذوق اس جہان کو ہے زیب اختلاف. اور اسی لیے پیغمبر اسلام نے ارشاد فرمایا کہ الاختلاف اختلاف علماء امتی رحمہ، کہ میری امت کے علماء کا اختلاف رحمت ہے. یہ وہ تعمیری اختلاف ہے جو جنگ و جدال، فتنہ و فساد، جہل و جمود، قتل و قتال اور اس جیسی لعنتوں کا شکار نہیں ہوتا. لیکن کچھ لوگ ہیں جو تخریبی اختلاف کی آگ کو بھڑکا کر اپنی سیاست کی روٹیاں سیکتے ہیں. میں ان کی محفل عشرت سے کانپ جاتا ہوں جو گھر کو پھونک کے دنیا میں نام کرتے ہیں.
یا رب المصطفیٰ،
اگرچہ انتہا پسند فرقوں سے نمٹنے اور مقابلے کے لیے بہت سارے حکمت عملی ہو سکتے ہیں، لیکن ان میں سے جو مہم اور انتہائی اہم جو حکمتیں ہو سکتی ہیں، حکمت عملی ہو سکتی ہیں، وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے اس بات کا خیال رکھا جائے کہ انتہا پسند فرقوں کے ساتھ مقابلہ بالمثل نہ ہو، چونکہ استعمار، استکبار اور اسلام دشمن قوتوں کا جو طریقہ کار رہا ہے وہ یہ ہے کہ انتہا پسند فرقوں کے ایجادات کے ساتھ ساتھ اسلامی فرقوں کے درمیان تشدد آمیز اور کشت و کشتار اور فحش کلامی کا سلسلہ شروع ہو جائے. اگر ہم مقابلہ بالمثل کرے، گولی کا جواب گولی سے دے، گالی کا جواب گالی سے دے، تو سمجھ لے کہ استعمار، استکبار جو ہے اپنے اہداف میں کامیاب ہو گئے. لہٰذا اولین قدم یا پہلا حکمت عملی یہ ہونا چاہیے کہ قطعاً مقابلہ نہیں ہونا چاہیے، بلکہ حکمت کے ساتھ اور سنجیدگی سے آرامش کے ساتھ اور اسلام کے مبانی اور اصول کے ساتھ ان کو منطقی اور برہان اور استدلال کے ساتھ جواب دینا چاہیے. دوسرا نقطہ یہ ہے کہ یہ انتہا پسند جو گروہ ہے وہ عام مسلمانوں کے جہل اور نادانی سے سوئے استفادہ کرتے ہوئے مسلمانوں کو آپس میں لڑاتے ہیں. اگر ہم اسلامی فرقوں کے اندر قربت پیدا کرنے میں ہم کامیاب ہو جائیں, مختلف فرق اور مختلف مذاہب کو ہم آپس میں قریب کر دیں اور ایک دوسرے کے مبانی اصول اور عقائد اور آراء و افکار کے ساتھ اگر ہم ایک دوسرے کے ان کو آگاہ کرائیں تو یقیناً یہ کم ہو جائیں گے. اس لیے کہ جہالت کی بنیاد پر سوئے زن پیدا ہوتا ہے اور یہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ یہ مذہب اسلام کے اصولوں کے مطابق نہیں ہے یا راہ توحید پر نہیں ہے یا شرک و توحید کے خلاف ان کے اندر فکر و اندیشہ ہے. اگر ہم ان کو قریب لانے میں کامیاب ہو جائیں اور ایک دوسرے کے اصول اور مبانی سے اگر آشنا ہو جائیں تو یقیناً یہ سمجھ جائیں گے کہ اسلامی فرقوں میں سے جو ہے نا ہر فرقہ اور ہر مذہب مختلف راہوں سے مختلف راستے اور مختلف طریقہ و روش اختیار کرتے ہوئے ان کا منزل اور ان کا مقصد اور غرض ایک ہے. تیسری بات یہ ہے کہ انتہا پسند فرقوں میں کچھ لوگ جو ہے نا وہ مغرض اور جان بوجھ کر استکبار اور استعمار کے جو ہے نا وہ اہداف کو پورا کر رہا ہوتا ہے. لہذا اسلام میں عالم اسلام میں ایسے افراد کی کمی نہیں ہے جو وحدت چاہتا ہے, اتحاد چاہتا ہے اور مل بیٹھ کر اپنے مشترکات پر گفتگو کرتے ہوئے اسلام کے مشترک دشمن سے مقابلہ کرنے کے لیے تیار نظر آتا ہے. اگر اسلامی فرق میں جتنے علماء اندیشمند اور صاحب فکر روشن فکر علماء رہتے ہیں ان کو اکٹھا کر کے جو لوگ مغرضانہ طور پر تفرقہ انگیزی کرتے ہیں اور آپس میں لڑاتے ہیں ان کو اسلامی صف سے جدا کرے, اس لیے کہ کسی بھی فرقے کے اندر کسی بھی مذہب کے اندر تفرقے کی کوئی گنجائش نہیں ہے. ما امر علی شئ کما امر علی الوحد فی الاسلام, اسلام میں جس قدر وحدت پہ زور دیا ہے کسی چیز پہ زور نہیں دیا ہے. وما نوہی عن شئ کما نوہی عن التفرقہ, سب سے زیادہ اسلام نے تفرقے سے روکا ہے. اسی لیے قرآن اور روایت کی روشنی میں سب سے زیادہ زور وحدت کے اوپر ہے اور سب سے زیادہ مذمت جو ہے نا تفرقے کے لیے. اگر ان چیزوں کو ہم سمجھا کر وہ افراد جو مغرضانہ حرکت کرتے ہوئے اسلامی فرقوں کو آپس میں لڑاتے ہیں ان کو صف اسلام سے خارج کر دیں تو پھر انشاءاللہ وحدت ایجاد ہوں گے. وہ چوتھی بات یہ ہے کہ اسلامی ممالک کے سربراہان جو ہے وہ ایک سنجیدہ جو ہے نا وہ حکمت عملی طے کریں کہ جو لوگ تفرقہ انگیزی کرتے ہیں اور مسلمان فرقوں کو آپس میں لڑاتے ہیں ایک دوسرے کے مال خون آبرو عزت اور ناموس کو حلال سمجھتے ہیں ان کے افعال کردار اور فعالیت پر جو ہے کڑی نظر رکھتے ہوئے ان کو محدود کرنے کی کوشش کریں.
Others slept while others ate, he'd fast.
While they would love, he wept until he breathed his last. His only wish was for us to be among the ones who prosper. Ya Mu'allim, peace be upon you, truly you are our teacher. He was Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Muhammad, mercy upon mankind, teacher of all mankind. Oh.
تو سب سے پہلے مسئلہ یہ خوارج کی وجہ سے عالم اسلام میں داخل ہوا، اور اگر آپ اس کو دیکھیں تو ان کی صفات یہ تھیں کہ انتہائی شدید متدین تھے، اور اس کے علاوہ یہ تھا کہ وہ نادان اور جاہل تھے، یعنی کمظرف تھے، یعنی ایک چھوٹی سی بات کو انہوں نے لے لیا اور اسی پر تکفیر کا مسئلہ جو وہ شروع کر دیا اور کہا کہ آپ توبہ کریں. اور آج کل کے اس دور میں جو تکفیری گروہ موجود ہے عالم اسلام کے اندر، اس میں بھی یہی چیز پائی جاتی ہے کہ وہ بھی متدین شدید ہیں، لیکن یہ کہ نادان ہیں، کمظرف ہیں، اور جو ہمارا دشمن ہے وہ آتا ہے اور ان سے آ کے استفادہ کرتا ہے اور عالم اسلام کے خلاف ہی ان کو لے کے کھڑا کر دیتا ہے. اس مسئلے کا بہترین حل یہی ہے کہ ہم دقیق طریقے سے اور بھرپور طریقے سے سیرت امام علی علیہ السلام کا مطالعہ کریں. سب سے پہلے مسئلے نے موقع دیا، مہلت دی، ان کے ساتھ گفتگو کی، اور اس کے بعد آخری مرحلے میں جا کر امام نے ان کے ساتھ پھر جنگ کی. اور پھر نہج البلاغہ میں خود فرماتے ہیں کہ اگر میں علی بن ابی طالب نہ ہوتا تو کوئی بھی اس مسئلے کا حل پیش نہ کر سکتا، اور اس مسئلے کا حل جو امام علی علیہ السلام نے پیش کیا، اسی پر ابن حزم، شافعی اور امام ابو حنیفہ جو اہل سنت کے بزرگ علماء میں سے ہیں، ان کا متفقہ یہ جملہ ہے، کہتے ہیں کہ رحم اللہ علی لولاہ لما علمنا کیف نقاتل اہل البغی، کہ خدا رحم کرے علی بن ابی طالب پر کہ اگر آپ نہ ہوتے تو عالم اسلام میں یا کوئی بھی ہمیں اس گروہ کے مقابل میں اس کا حل جو ہے وہ پیش نہ کر سکتا، اور ہم نہ جان سکتے کہ کس طرح سے اس گروہ کا جو ہے وہ مقابلہ کیا جائے اور ان کے مقابل میں آ کے ان سے جنگ کی جائے. یعنی تو گویا یعنی بہترین رائے حال یہی ہے کہ امام علی علیہ السلام کی سیرت کا مطالعہ کیا جائے اور وہاں سے اس مسئلے کا حل جو ہے وہ سمجھا جائے.
آپ کو اندازہ ہوگا کہ تکفیری گروہ جو بھی ہیں وہ لوگوں کی جہالت سے فائدہ اٹھاتے ہیں، اور جتنی زیادہ جہالت لوگوں میں رہے گی اتنا زیادہ یہ مسئلہ ہمیں لانگ ٹرم میں درپیش رہے گا. تو جہاں تک لانگ ٹرم کا مسئلہ ہے تو ہمیں ایجوکیشن جو ہے اس پہ زیادہ سے زیادہ زور دینا پڑے گا. ایجوکیشن میں کیا، یعنی آپ کو جو ہے بیٹھ کے ایک دوسرے کی بات سننے کا حوصلہ ہونا چاہیے، اور اس بات کو جو ہے سب سے زیادہ جو اجاگر کیا جا سکتا ہے وہ علماء کے پلیٹ فارم سے ہی کیا جا سکتا ہے. اور علماء کو بیٹھ کے ایک بات پہ ریئلائز کرنا ہوگا کہ بھائی آپ ایک دوسرے کی تکفیر جب آپ کرتے ہیں تو آپ کا جو سوسائٹی پہ اسلام کا نگیٹو آؤٹ فال ہوتا ہے، نہ کہ کسی ایک فرقے کے لیے یہ کامیابی ہوتی ہے. اس وجہ سے جو لانگ ٹرم ہماری اسٹریٹجی ہونی چاہیے وہ ایجوکیشن اور اس کے حوالے سے ہونی چاہیے، اور یہ اسٹریٹجی نہ صرف کسی گروہ کی ہونی چاہیے بلکہ ایک فردی حوالے سے بھی یہی اسٹریٹجی ہونی چاہیے کہ شارٹ ٹرم میں ہمارا جو ہے یہ گول ہے، میڈیم ٹرم میں یہ ہے، اور لانگ ٹرم میں جیسے ایجوکیشن کی بات ہے تو آپ اپنے دوستوں میں یہ ڈسکس کریں کہ بھائی ہمارا جو نقطۂ نظر ہے، ہم آپ کو یہ نہیں کہتے کہ آپ کافر ہیں، نہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم جو ہے حد درصد 100% صحیح ہیں. ہمارے اندر ہو سکتا ہے غلطیاں ہوں، آپ کے اندر ہو سکتا ہے غلطیاں ہوں، لیکن کیوں نہ مل بیٹھ کے ایسی پوزیشن پہ پہنچا جائے کہ جو ہے دونوں کے لیے قابل قبول ہو.
قال الله الحكيم في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم اذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم وأصبحتم بنعمته إخوانا. خداوند عالم اپنی کتاب قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے کہ یاد کرو خدا کی ان نعمتوں کو کہ جب تم آپس میں دشمن تھے تو خداوند عالم نے تمہارے دلوں کو ایسا مانوس کیا کہ تم ایک دوسرے کے بھائی بھائی ہو گئے۔
اسلام آمده است تا تمام ملل دنیا را،
اسلام اس لیے آیا تاکہ دنیا کی قوموں کو، عرب، عجم، ترک، فارس، سب کو متحد کرے اور ایک عظیم امت، امت اسلامیہ کے نام سے دنیا میں قائم کرے، تاکہ جو اس امت پر، اسلامی ممالک پر یا ان کے خطوں پر اپنا اقتدار جمانا چاہتے ہیں وہ مسلمانوں کے مختلف گروہوں کے اس عظیم الشان اتحاد و اتفاق کی بدولت ایسا نہ کر سکیں۔ سامراجی طاقتوں اور اسلامی ممالک میں ان کے ہم نواؤں کا منصوبہ یہی ہے کہ مسلمانوں کے مختلف گروہوں کے درمیان فتنہ و فساد پھیلا کر کے ان کو ایک دوسرے سے الگ تھلگ کر کے مختلف ناموں، نشانوں اور قوموں میں تقسیم کر دیں۔ ترک، کرد، عرب اور فارس، ان تمام قوموں کو ایک دوسرے سے جدا کر کے بانٹ دیں، بلکہ ایک دوسرے کا دشمن بنا دیں، اور یہ اسلام اور قرآن کی تعلیمات کے سراسر خلاف ہے۔ تمام مسلمین عالم آپس میں برادر و برابر ہیں اور ان میں سے کوئی کسی سے الگ نہیں ہے، اور سب کو اسلام اور توحید کے پرچم کے تلے اکٹھا ہو جانا چاہیے۔ وہ لوگ جو قومیت، فرقہ پرستی اور وطن پرستی کے نام پر مسلمانوں میں انتشار پھیلا رہے ہیں، یہ لوگ در حقیقت شیطان کے لشکر اور سامراجی طاقتوں کے آلہ کار ہیں اور قرآن کریم کے کھلے دشمن
ہیں۔
اللهم صل على محمد وآل محمد،
صلوا على وآل محمد۔ اہل ایمان کی تکفیر، ہمارے ہاں اہل سنت میں چار ائمہ اور پھر پانچویں امام سیدنا حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کے اس میں پاک سے فقہ جعفریہ منسوب کی جاتی ہے۔ ہمارے ان پانچوں ائمہ کرام نے، یہ میں پانچوں کا لفظ اس لیے استعمال کر رہا ہوں کہ یہ غلط فہمی نہ ہو کہ اہل سنت حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امام نہیں مانتے، بالکل مانتے ہیں، بلا کسی اختلاف کے مانتے ہیں، کیونکہ ہمارے ہاں جو روحانی سلاسل ہیں ان تمام سلاسل کی انتہا جو ہے وہ مولائے کائنات حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذات پاک پر ہوتی ہے، اور حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس شجرے کے اہم ترین رکن ہیں، اس لیے اہل سنت ان کو بلا کسی اختلاف کے اپنا امام مانتے ہیں۔ ہمارے پانچوں ائمہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین کا یہ متفقہ فتویٰ ہے کہ کسی بھی اہل ایمان کی تکفیر کے لیے یہ دیکھنا پڑے گا کہ اگر رائی کے دانے کے برابر بھی اس میں ایمان کا کوئی شعبہ باقی ہے، یعنی سو بے سے 99% کفر اس کا ثابت ہو رہا ہے، لیکن 1% کا بھی ایک حصہ اگر ایمان کا باقی ہے تو آپ اس پر تکفیر کا حکم نہیں لگائیں گے۔ یہ بڑا واضح فتویٰ ہے ہمارے پانچوں ائمہ کرام کا۔ اب اس واضح حکم کے بعد جو ہمارے مذہبی سماج میں تکفیر اور مسلک اور عقائد کی بنیاد پر ایک دوسرے کو ایمان سے خارج کرنے کی جو ایک شرمناک مہم صدیوں سے چل رہی ہے، کوئی آج نہیں ہے، میں پھر ایک ایسے موضوع پر آ رہا ہوں کہ جو بہت تلخ ہے، کہ حضرت امام خمینی علیہ رحمۃ الرضوان نے اسلامی جمہوریہ ایران کے انقلاب کی تحریک کے موقع پر مسلم امہ کو اتحاد کا جو عملی پیغام دیا تھا، آج میں یہ محسوس کر رہا ہوں کہ اس عملی پیغام کو نئی نسلوں تک پہنچانے کا ہم انتظام نہیں کر پا رہے ہیں. اگر وہ انتظام آج کے عالمی اسلام کے تناظر کے ماحول میں دوبارہ سے ہم کرنے کی ہمت و جرات کریں اور اسلامی اتحاد کو ایک تحریک کی شکل میں، یہ نہیں کہ ہم نے عید میلاد شریف کے موقع پر ایک تقریب منائی، ہفتہ وحدت منایا، ان تمام تقریبات کی میں قدر کرتا ہوں، ان کا حامی ہوں، لیکن اتحاد ملت اسلامیہ ایک ایسی ضرورت ہے آج کی کہ اس کو پوری ایک تحریک، ایک مومنٹ کی شکل میں عالم اسلام کو چلانا چاہیے.
قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من كان في قلبه حبة خردل من عصبية بعث الله يوم القيامة مع أعراب الجاهلية. رسول اسلام صلى الله عليه وآله وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جس کے دل میں بھی رائی کے برابر بھی عصبیت پائی جاتی ہوگی، خداوند عالم اسے قیامت کے دن دوران جاہلیت کے اعراب کے ساتھ محشور کرے گا. اور حقیقت بھی یہی ہے کہ عصبیت انسان کی آنکھوں کو اندھا کر دیتا ہے، نظر آتے نہیں بے پردہ حقائق ان کو، آنکھ جن کی ہو محکومی و تقلید سے کور.
یا رب المصطفى
اسلامی تعلیمات کو توڑ مروڑ کر پیش کرنا، قرآنی آیات کو اپنے ذاتی مفادات کے لیے استعمال کرنا اور دین میں افراط و تفریط جیسے مسائل ابتدائے اسلام سے ہی رہے ہیں، اور ان افکار کے خطرے سے ابتدا سے ہی حادیان دین نے آگاہ کیا ہے. دین کے اندر افراط و تفریط، بے جا تعصب اور شدت پسندی حقیقی دین سے ناآشنائی کا نتیجہ ہوا کرتے ہیں. جہاں بھی دینی مفاہیم کی غلط تشریح کی جائے گی اور قرآن و اہل بیت علیہم السلام کی تعلیمات کو نظر انداز کر کے من مانے طریقے سے دین پر عمل کیا جائے گا تو افراط و تفریط جیسے مسائل سامنے آ جائیں گے. شدت پسندی اور بے جا تعصب کی بنا پر جہاں اسلام کی حقیقی تعلیمات سامنے نہیں آ پاتی، وہیں دین کا چہرہ بھی مسخ ہو جاتا ہے، اور جب دین پر حرف آتا ہے تو یہیں سے اسلام دشمن عناصر کو فائدہ اٹھانے کا موقع مل جاتا ہے. فکری طور پر شدت پسندی کا شکار افراد بہت جلد دشمنوں کے جال میں پھنس جاتے ہیں، اور مد مقابل سے جذبہ انتقام کی آگ کو بہت جلد شعلہ ور کر دیتے ہیں، جس کا نقصان خود انہیں تو ہوتا ہی ہے، اس دین کو بھی ہوتا ہے جو امن و سلامتی کا پیغام دیتا ہے. چنانچہ آج جس قدر اسلام کی بدنامی میں سامراج کا ہاتھ ہے، اس سے زیادہ ان متحجر، خشک فکر اور شدت پسند لوگوں کا ہاتھ ہے جنہوں نے حقیقی اسلام کے معارف کو پسے پشت ڈال کر اپنی ٹیڑھی فکر کا استعمال کیا، اور اپنی بے عقل و منطق حرکتوں کی وجہ سے پورے اسلام کو بدنام کیا. زمیں کیا آسماں بھی تیری کج بینی پہ روتا ہے، غضب ہے ستر قرآن کو جلیبا کر دیا تو نے. زبان سے گر کیا توحید کا دعویٰ تو کیا حاصل، بنایا ہے بت پندار کو اپنا خدا تو نے. شدت پسندی اور تعصب سے بچنے کا ایک ہی راستہ ہے اور وہ حقیقی اسلامی معارف کی تشریح اور توضیح ہے جو اس وقت تک میسر نہیں ہو سکتی جب تک قرآن اور اہل بیت کو محور نہ بنا لیا جائے. زمانہ بڑا پرا شوب ہے, ہر طرف سے نیرنگ و مکر و فریب کے جال بچھائے جا چکے ہیں, اور اوپر سے اگر ہم یہ بھی نہ سمجھیں کہ ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے اور کیا ہونے والا ہے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے اپنی بربادی کا انتظام خود ہی کر لیا ہے. بقول علامہ اقبال کے, چھپا کر آستی میں بجلیاں رکھی ہیں گردوں نے, انا دل باغ کے غافل نہ بیٹھیں آشیانوں میں, وطن کی فکر کر ناداں مصیبت آنے والی ہے, تیری بربادیوں کے مشورے ہیں آسمانوں میں, ذرا دیکھ اس کو جو کچھ ہو رہا ہے ہونے والا ہے, دھرا کیا ہے بھلا عہد کہن کی داستانوں میں, نہ سمجھو گے تو مر جاؤ گے ہندوستان والو, تمہاری داستان تک بھی نہ ہوگی داستانوں میں.
کلبہ وحدت, عظمت رسالت اور محبت اہل بیت, ان تین چیزوں کو اگر آپ بنیاد بنا کر چلیں تو ملت میں اختلافات کو دور کرنے کی ایک نئی تاریخ آپ مرتب کر سکتے ہیں.
یا رسول اللہ, یا حبیب اللہ, یا صفی اللہ,
یا حبیبی, یا مصطفی,
حسن ختام کے طور پر ہم علامہ اقبال کے اس پیغام کے ذریعے اپنے پروگرام کو اس کے اختتام تک پہنچاتے ہیں. وہ فرماتے ہیں کہ ہے زندہ فقط وحدت اقوام سے ملت, ہے زندہ فقط وحدت اقوام سے ملت, وحدت ہو فنا جس سے وہ الہام بھی الہات. کل پھر نیا موضوع لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے, تب تک کے لیے اجازت دیجیے. خدا حافظ.